بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی رات کی آخری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام آپ ہماری آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر کے وہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.saharTV.ir۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سنیں گے پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی بحریہ کے ماہرین نے فجر 27 کے نام سے موسوم بوٹ شکن مثالی بحری توپ تیار کر لی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں زیر زمین سیوریج لائن میں ہونے والے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ ہندوستان نے اگنی سیریز کے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، اور شام کے صدر نے عرب اداروں اور یونینوں کے درمیان بات چیت کی اہمیت پر تاکید کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ کے ماہرین نے فجر 27 کے نام سے موسوم بوٹ شکن مثالی بحری توپ تیار کی ہے۔ 76 ملی میٹر پر مشتمل فجر 27 نامی یہ توپ مکمل طور پر فل آٹومیٹک ہے، جو آٹو میلارا نامی اطالوی توپوں سے کافی مشابہ ہے، اور ایرانی بحریہ کے ماہرین نے 6 سالہ کوششوں کے نتیجے میں یہ توپ تیار کی ہے۔ جدید قسم کی بحری توپ بنانے کی ٹیکنالوجی اب تک امریکہ اور اٹلی کے پاس رہی ہے، جبکہ ایرانی دفاعی ماہرین نے اس قسم کی مثالی توپ تیار کر کے ان دونوں ملکوں پر انحصار ختم کر دیا ہے۔ ایران کی بحریہ نے یہ توپ جوشن میزائل لانچر بوٹ پر نصب کی ہے، جس کا ایران کی مسلح افواج کی کمان کی جانب سے معائنہ بھی کیا گیا۔ ایران کی بحریہ کے ماہرین نے یہ کارنامہ ایسی حالت میں انجام دیا کہ ایران کے خلاف ہر قسم کی سخت ترین پابندیاں جاری ہیں، اور ان پابندیوں کے ذریعے مختلف شعبوں، خاص طور سے دفاعی شعبوں میں ایران کی ترقی و پیش رفت روکنے کی بھرپور کوشش کی جاتی رہی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں زیر زمین سیوریج لائن میں دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں زیر زمین سیوریج لائن میں سنیچر کو 2 دھماکے ہوئے۔ پہلے دھماکے میں کم سے کم 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دھماکے سے زیر زمین سیوریج لائن کے اوپر قائم ایک نجی بینک کی عمارت تباہ ہوگی، جبکہ اطراف کی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ دوسرا دھماکہ ریسکیو آپریشن کے دوران ہوا، جس سے کسی قسم کی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دھماکہ سیوریج لائن میں گیس کے اخراج سے ہوا ہے۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ایک کار اڑ کے دور جا گری، اور بینک کی عمارت نیز سیوریج لائن کا ملبہ بھی دور تک جا کے گرا۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ملبہ ہٹا جانے کی کاروائی کے دوران نالے میں ایک اور دھماکہ ہوا، جس سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی پولیس نے اس واقعے میں کسی تخریب کاری یا دہشت گردی کے امکان کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کی بدحالی کا ذمہ دار بھٹو اور شریف خاندان کو قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں، لیکن ملک کو کرپشن نے تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں بدعنوانی کے لیے بھٹو اور شریف خاندانوں کو جواب دہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ دو ایسے خاندانوں سے جو دولت سے مالا مال ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی بدحالی کی ذمہ دار بھی یہی دونوں خاندان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھٹو اور شریف خاندان سیاست نہیں، خاندانی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ وزیروں کے خلاف بدعنوانی کے الزامات سامنے آئے تو خود شفاف تحقیقات کروں گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان پر امریکہ کی مسلط کردہ جنگ ایک جنونی عمل تھا۔ انہوں نے مزید کہا، امریکہ نے افغانستان میں نام نہاد جنگ کے نام پر 20 سال تک قبضہ کیے رکھا۔ پاکستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان کے 1.4 کروڑ لوگ امداد کے منتظر ہیں، اب افغان عوام کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پتہ نہیں امریکی افغانستان میں کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری سے افغانستان پر فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم اور او آئی سی کے وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے تناظر میں صحافیوں سے گفتگو میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا نے فوری توجہ نہ دی تو افغانستان میں انسانی بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے مفاد میں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو مزید خراب نہ ہونے دیا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں مہاجرین کا بحران پیدا ہوا تو پاکستان اور ایران تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ مہاجرین روزگار کے لیے یورپ کے دروازوں پر بھی دستک دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہاجرین کی واپسی کے لیے افغانستان میں سازگار ماحول ہونا سب سے اہم ہے۔ اگر افغانستان میں روزگار اور امن نہیں ہوگا تو مہاجرین وطن واپسی سے گریز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت افغانستان میں جنگ نہیں ہو رہی، بلکہ وہاں بھوک کا مسئلہ ہے اور معطل بینکنگ سسٹم کو فوری بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں عبوری طالبان حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی میں تجربے کار وزراء خارجہ آ رہے ہیں اور امید ہے ان کا فیصلہ مثبت ہوگا۔ ہندوستان میں افغانستان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے وسطی ایشیا کے ممالک کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی میزبانی میں ہونے والے اس اجلاس میں ترکمانستان، قزاقستان، تاجکستان، کرگیزستان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ شریک ہوئے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ آج ہفتے سے ہم 3 دن تک وسطی ایشیا کے 5 ممالک کے وزراء خارجہ کی میزبانی کریں گے اور اس اجلاس کے شرکا افغانستان کے حالات سمیت رکن ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات اور مواصلات و تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی راہوں پر غور و خوض کریں گے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ہندوستان اور وسطی ایشیا کے ممالک کے سالانہ اجلاس کا انعقاد باہمی تعاون کو فروغ دینے، باہمی اعتماد کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان میں ہونے والی حالیہ پیش رفت وسطی ایشیا کے ان ممالک کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے جن میں تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں، کہ جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں۔ اس سے قبل نومبر کے مہینے میں ترکمانستان، قزاقستان، تاجکستان، کرگیزستان اور ازبکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں نے افغانستان کے بارے میں ہندوستان کی میزبانی میں ہونے والے علاقائی مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ ہندوستان نے اگنی سیریز کے ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ہندوستان کی ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے سنیچر کو نئی نسل کے جوہری صلاحیت کے حامل بیلسٹک میزائل اگنی پی کا کامیاب تجربہ کیا۔ اگنی بیلسٹک میزائل کا یہ تجربہ سنیچر کو 11:06 پر اڈیشیا کے ساحل پر واقع ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جزیرے سے کیا گیا۔ ٹیسٹ کے دوران مشرقی ساحل کے ساتھ واقع مختلف ٹیلی میٹری، ریڈار، الیکٹرو آپٹیکل اسٹیشنوں اور ڈاؤن رینج کے طیاروں نے میزائل کی رفتار اور پیرامیٹر کو ٹریک اور مانیٹر کیا۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق میزائل نے مشن کے تمام اہداف کو مکمل درستگی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان کے سابق مرکزی وزیر اور کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت پر ہر شعبے میں بدعنوانی کو فروغ دینے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سابق مرکزی وزیر اور کانگریس کی سینئر لیڈر پی چدمبرم نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کا یہ دعویٰ یکسر مسترد کر دیا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت میں کوئی بدعنوانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیت شاہ کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے اور ان کی حکومت کی ہر اسکیم بدعنوانی میں اضافہ کرنے والی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاہے وہ نوٹ بندی کی اسکیم ہو یا مودی حکومت کے دور میں انتخابی بانڈ اسکیم، سب نے بدعنوانی کو فروغ دیا۔ سابق مرکزی وزیر نے الزام لگایا کہ بی جے پی حکومت کی ان اسکیموں کے ذریعے بدعنوانی کو کالے دھن کو سفید میں تبدیل کرنے کی سہولت بدعنوانوں کو کالے دھن کو سفید میں تبدیل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں گزشتہ 7 برس میں حکومت پر بدعنوانی کا کوئی الزام نہیں لگا، لیکن نوٹ بندی کچھ لوگوں کو غیر قانونی طور پر کالے دھن کو سفید دھن میں تبدیل کرنے کی اجازت دینے کی اسکیم تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی بانڈ کے ذریعے 95% فنڈ کارپوریٹ طبقے نے بی جے پی کو دیے، جبکہ فرانس میں رافیل سودے میں بدعنوانی کی تحقیقات جاری ہیں۔ شام کے صدر نے عرب اداروں اور یونینوں کے درمیان بات چیت کی اہمیت پر تاکید کی ہے۔ الاخباریہ ٹی وی کے مطابق شام کے صدر بشار اسد نے دمشق میں عاد الحدیثی کی سربراہی میں عرب انجینئروں کی یونین کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ یہ بات چیت افکار و نظریات اور مہارت و تکنیک کے تبادلے اور عرب اقوام کے مسائل پر گفتگو کا ایک سٹیج ہے۔ بشار اسد نے کہا کہ یہ ادارے اور یونینیں عرب قوموں کی حقیقی نبض ہیں اور عرب عوام کے اتحاد اور یکجہتی کے حصول میں اہم سیاسی اور سماجی کردار ادا کرتی ہیں۔ ملاقات کے دوران عرب انجینئروں کی یونین کے ارکان نے عرب ممالک میں عرب ممالک کی سرمایہ کاری کی اہمیت اور عرب قوموں کی صورتحال کو بہتر بنانے میں اس کے وسیع اثرات پر زور دیا۔ دونوں افریقہ نے عرب ممالک میں عرب ممالک کی سرمایہ کاری کی ترغیب دلانے میں یونینوں کے کردار اور اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی جانب اشارہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ سرمایہ کاری سے پہلے مرحلے میں شام میں دہشت گردانہ جنگ سے ہونے والی تباہی و بربادی کی تعمیری نو میں استفادہ کیا جائے۔ ادھر شمال مشرقی شام میں واقع صوبہ حسکہ کے دو علاقوں کے شہریوں نے امریکی دہشت گرد فوجیوں کے قافلے کو اپنے علاقوں سے گزرنے سے روک دیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کا یہ قافلہ مختلف قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ صوبہ حسکہ کے کامشلی شہر کے مضافاتی علاقوں میں تل الذہب اور اسالیہ نامی علاقوں سے گزر رہا تھا، جہاں کے شہریوں نے امریکہ کے اس فوجی قافلے کی راہ میں مزاحمت ایجاد کی اور اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس سے قبل کامشلی شہر کے دو اور مضافاتی علاقوں ادمخیہ اور ابو زویل کے عوام نے بھی جمعرات کے روز امریکی دہشت گرد فوجی قافلے کو گزرنے سے روک دیا تھا۔ امریکہ کے دہشت گرد فوجی اور ان سے وابستہ دہشت گرد عناصر ایک عرصے سے شمالی اور مشرقی شام میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں، جو شام کے قومی سرمایہ کی غارت گری اور لوٹ مار کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ اقدامات بھی انجام دیتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہے کہ شامی حکومت نے بارہا تاکید کی ہے کہ شام میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی موجودگی اور ان کے اقدامات سب غیر قانونی اور ان کے ملک کے قومی اقتدار کے احترام کے منافی ہیں۔ عراق کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والی کمیٹی نے ملک کی عدلیہ کے امور میں واشنگٹن کی مداخلت پر انتباہ دیا ہے۔ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والی کمیٹی نے زور دے کر کہا کہ اگر امریکہ عراق سے دستبردار نہیں ہوا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ الاحد نیوز ویب سائٹ کے مطابق عراقی پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاجی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ اب غاصبوں کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو دھمکی دینا اور جانبداری اور دھاندلی کی حمایت کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اس کمیٹی نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ غاصبوں کے دباؤ کے باوجود سپریم کورٹ اور عدالتی کونسل ان کی مداخلتوں کے مقابلے میں ڈٹی رہے گی۔ اس بیان کے آخر میں عراقی عدلیہ کی غیر جانبداری کو سراہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ احتجاجی کمیٹی جانتی ہے کہ عدلیہ پر کتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس عدلیہ کے حکام کی شکر گزار ہے اور اس سے کہتی ہے کہ عراق اور عراقی عوام امانت ہیں اور فیڈرل عدالت کو ان کے حقوق ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اگر ایسا کیا تو پھر عراقی عوام کی کوئی پناہ گاہ نہیں رہ جائے گی۔ عراق کے پارلیمانی انتخابات 10 اکتوبر کو ہوئے تھے، لیکن نتائج کے اعلان کے بعد بہت سی سیاسی پارٹیوں کا خیال ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ بعض عراقی سیاستدان بھی انتخابات میں متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ کی مداخلت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر سیونی فوجیوں اور انتہا پسند سیونیوں کے حملوں میں کم سے کم 154 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے لالے احمر کمیٹی نے اعلان کیا کہ سیونی فوجیوں اور انتہا پسند سیونیوں نے فلسطینیوں پر فائرنگ کی اور ان پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ سیونی فوجیوں اور سیونی انتہا پسندوں نے جمعے کو بھی کئی بار غرب اردن پر حملہ کیا تھا۔ جمعے کو فلسطینی عوام نے غرب اردن کے مختلف دیہاتوں میں سیونی حکومت کی جانب سے سیونی کالونیوں کی تعمیر کے خلاف مظاہرے کیے۔ سیونی حکومت عالمی برادری کے مطالبات پر کوئی توجہ دیے بغیر سیونی کالونیوں کی تعمیر جاری رکھے ہوئی اور اس سلسلے میں اسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر ان تمام سیونی کالونیوں کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 23 دسمبر 2016 میں ایک قرارداد جاری کر کے سیونی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ مقبوضہ فلسطین میں سیونی کالونیوں کی تعمیر کے تمام پروجیکٹ فوری طور پر روک دیے جائیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین و ثقلین۔ محمد سید الکونین و قالين والفري قين من عرب ومن عجم والفري قين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبینا العابر الناہی فلا احد۔ نبینا العابر الناہی فلا احد ابرا فی قولی لا منہ ولا نعم۔ ابرا فی قولی لا منہ ولا نعم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دن ہی صحیح، لیکن ہم بیٹھتے ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو کم از کم اپنے ہفتے کا ایک دن دینی مسائل کے لیے مخصوص نہ کرے، یعنی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دینی علوم حاصل کرنا، جو انسان اس کے لیے مخصوص نہ کرے کم سے کم ایک دن، تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام پلس کے ہمراہ کم از کم ہمیں ایک دن یا دو دن اس طرح کے ہفتے میں مل جاتے ہیں کہ ہم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے. صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے اذہان میں محفوظ کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسلام پلس کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو قرآن کریم کا بھیجا ہے، وہ ہمیں حسین اختر صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال ہے کہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں.
جی، کس سورہ میں بسم اللہ دو مرتبہ آیا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ کا جز ہے. لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہے سورہ نمل. ایک تو ابتدا میں بسم اللہ ہے، آغاز میں، بگننگ میں، اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے توبہ کے علاوہ، تو اس میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ ابتدا ہوتی ہے اس طرح سے سورہ کی. اسی طرح سے سورہ کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. وہ کہاں کے اوپر آیا ہے؟ کہ جہاں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھتے ہیں، تو اس میں اس طرح سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے. میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خط کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نبی سلیمان علیہ السلام کا یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو، حتیٰ خط کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے. یہ گویا کہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ہم بھی نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھتے وقت اور سورہ کو پڑھتے وقت نہیں، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن ہم شروع کرنا چاہیں، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم کم سے کم وقت میں اور جلدی سے جلدی ہم اس کامیابی تک پہنچ سکے. کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے، اور انسان کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے.
ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ جو کام بھی خداوند عالم کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرے ہر مسلمان کی پہچان ہے یہ، ہمارا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے خداوند عالم کا نام کا تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم ہے اور اسی کے ارادے اور اسی کے اختیار اور اسی کی قوت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین ایک دوسرا سوال لیتے ہیں، قرآن کریم کا یہ سوال اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ مولانا صاحب، کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یعنی منصوص ہیں اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے اختیار کریں؟ السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں عرض کروں کہ توقیفی کا لفظ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو۔ توقیفی ایسے امور کو کہا جاتا ہے جن میں ہم کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، جیسے ہے ویسے ہی اسے اپنانا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اسماء الہی اور صفات الہی کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں، یعنی کیا وہی اسماء اور صفات جو ہم تک پہنچے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، انہی کے ساتھ ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، جبکہ صفات توقیفی نہیں ہیں، ان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے واجب الوجود فلاسفہ کی اصطلاح ہے، صفت ہے، اس کا کیا یہ صفت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہوں تو یہ صفت درست ہوگی۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء اور صفات دونوں توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں اسماء الہی اور جو صفات الہی ہم تک پہنچی ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا نقطہ نظر علامہ طباطبائی کا تفسیر المیزان میں ہے، جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، بس جو ہیں یہی ہیں، ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسم جو کمال مطلق الہی پر دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہ پائی جائے تو اس کو ہم اسم الہی قرار دے سکتے ہیں۔
جی ناظرین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ خداوند عالم کے اسماء کے حوالے سے۔ ناظرین یہ قرآن کریم کا سلسلہ تھا، اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، کچھ سوالات تھے جو قرآن کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال جو عقائد کا ہمیں بھیجا ہے وہ کشمیر سے بھیجا ہے نادیہ نے، اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے یہ آڈیو ہمیں جو ہے بھیجا ہے، اور سوال ہم ان کا انہی کی زبانی سنیں گے، اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟
جی، امام اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ایک تو اس کلمے کے سے سمجھا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو تصور رائج تصور ہے امت مسلمہ کے درمیان میں، کلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام کے معنی ہے بھائی لیڈ کرنا اور ہدایت کرنا، ایک امت کو لیڈ کرنا، اپنے ساتھ ایک امت کو لے کے چلنا کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، بلندی کی طرف، یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ خلیفہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا تو خلیفہ خلف سے بنا ہوا ہے، خلف کے معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، خلف کے معنی پیچھے ہوتے ہیں۔ درحقیقت خلیفہ کا کلمہ جو استعمال کیا تھا یہاں پہ عام طور سے امت مسلمہ میں، یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کرنا شروع کی، چونکہ رسول اللہ کے بعد آئے، رسول اللہ کے پیچھے آئے، لہذا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا لفظوں کے اعتبار سے فرق. ایک خلیفہ کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ ہے انبیاء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, جیسے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا گیا, حضرت ہارون کو جناب موسیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا, وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ میرے بعد, یعنی جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وخلقنی فی قومی, میرے میں جا رہا ہوں سفر پر 30 دن کے لیے سفر پہ, اور پھر 40 دن کے وہ سفر ہو گیا, میرے تم جانشین بن کے رہو, جانشین کے معنی میں ہوا. ایک خلیفہ کا معنی اور ہے یعنی اللہ کے صفات پیدا کرنا, یعنی جتنا انسان الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ خلیفہ خدا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو رائج اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کی ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک نظام جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت کا شروع ہوا امامت کا, جو اہل بیت کے ذریعے شروع ہوا, ان کو امام کہا جاتا ہے. ممکن ہے ایک جگہ پر یہ فرد جمع بھی ہو جائے, ایک فرد جو ہے وہ امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو, اس اعتبار اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
جی ناظرین, بہت اچھا سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا جو ہمارے مہمان نے دیا کہ ایمان امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں, یہ حضرت امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے. سوال پوچھا ہے احمد رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں, اور چونکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تو جب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو پھر پردے غیب میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے, ہمارے جوانوں کے ذہن میں معمولاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور اگر نہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے تو دشمن جو ہیں وہ ایک کم سے کم اعتراض کی صورت میں یا شبہ کی صورت میں اس کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے امام ہدایت کے لیے آئے تھے, پھر پردے میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھیں.
جی دیکھیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگرچہ بحرۂ غیبت میں ہیں, لیکن ان کا جو فائدہ ہے, ان کے وجود کا جو فائدہ ہے, وہ صرف اور صرف حضور اور ظہور کے اندر محدود یا منحصر نہیں ہے, بلکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بحرۂ غیبت میں بھی رہ کر کائنات کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں. روایات کے اندر امام زمان کی ایک تعبیر جو ہے وہ اس سورج سے کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے اور اپنی روشنی کی تمازت کو کائنات کے اندر اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر غیبت میں بھی رہ کے اپنی ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتا ہے. اس حوالے سے علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں, اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ. نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بار الہ, یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ میرے عقل مانتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی, چاہے وہ حجت جو ہے ظاہر اور مشہور ہو, چاہے وہ حجت غائب اور پردے غیب میں ہو. کیوں؟ تاکہ خدا کی جو حجتیں اور بینات ہیں, جو شریعت ہے, وہ باطل نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیبت میں بھی ہو تو وہاں رہ کر بھی ان کا وجود زیجود کائنات کے بقا کا ضامن ہے اور شریعت کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. لہذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر اور ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے کائنات کے لیے بہترین انداز میں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوگا, جو جب حضور ہوگا ظہور ہوگا تو پورا پورا فائدہ ہوگا, لیکن اگر پردہ غیبت میں ہو تو وہاں سے بھی اپنی ہدایت کے نور اور انوار کائنات تک پہنچا سکتے ہیں.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی یہاں پر ذیشان حسین صاحب نے, اور ظاہر ہے مختصر سے وقت میں اس سے بہتر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کے بہت سے فوائد ہیں, اور خالی ان فوائد کا تعلق ظہوری سے نہیں ہے, اگرچہ ظہور میں بطور کامل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا, لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت سے فوائد ہیں جو امام کے وجود مبارک سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجیے یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہاں پر جو شروع کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے علی رضا صاحب نے، ہم ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم۔ ظہر کی نماز اگر ہم 12:15 ادا کرنی چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے، معیار 12:15 نماز ظہر کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ 12:00 نماز ظہر واجب ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ 1:00 نماز ظہر واجب ہو۔ معیار یہ ہے جب زوال آفتاب ہو جائے، زوال آفتاب کے بعد انسان نماز ظہر میں داخل ہو سکتا ہے، اور نماز ظہر کے فوراً بعد انسان نماز عصر کو پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ زوال کس ملک میں، کس جگہ، فصلوں کے اعتبار سے کس وقت ہوتا ہے، یہ آپ لوگ معین کیجئے۔ زوال آفتاب کب ہوتا ہے، اس کے لیے فقہی لحاظ سے معیار یہ بنایا گیا ہے، اگر کسی سیدھی چیز کو برابر زمین پہ گاڑ دیا جائے تو جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف جائے گا، اور جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ سایہ ایک دم چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کرے، جیسے ہی بڑھنا شروع کرے ہم سمجھ لیں گے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ یا اور سادے الفاظ میں کہوں، بعض علماء نے اس طریقے سے توضیح دی ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا حصہ گزر جائے، مثلا 8 کا دن تھا، 4 گزرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی اور اس کے جواب سے آپ نے آشنائی حاصل کی۔ اس سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں احکام کے سلسلے کا، یہ سوال بھیجا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چیریٹی یا ڈونیشن کا کچھ حصہ بیچنا جائز ہے اور کیا اس کو یعنی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، یہ ڈونیشن یا خیریہ جو انسان دیتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت دے رہا ہے۔ جس مقصد کے تحت دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے یتیموں کے اوپر آپ صرف کریں، تو آپ اس کو یتیم کے علاوہ کہیں اور صرف نہیں کر سکتے ہیں۔ یا اس نے مثلا گیہوں دیا ہے یتیم بچوں کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو آپ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ یا کسی نے زمین دی ہے، مثلا مدرسے کو دی ہے یا یتیم خانے کو دی ہے یا مسجد کو دی ہے یا امام بارگاہ کو دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، تو جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے صرف اسی مقصد میں استعمال ہوگی، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ آپ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر دینے والے نے ادارے کو دی ہے، مثلا ایک ادارہ ہے، ادارے کو دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے کے کام آئے، تو ایسی صورت میں صاحب ادارے کو اختیار ہے، چونکہ ادارے میں 500 کام ہوتے ہیں، صاحب ادارے کو اختیار ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کر کرے، البتہ اسی ادارے کے تحت، ادارے سے ہٹ کے وہ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے دے رہا ہے یا جس نیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے، صرف اس کو اسی میں خرچ کریں گے، اس کو دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، اور بیچ کے اس سے کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں یا یہ چیز نہیں دی ہے، اس نے دیا ہے مثلا یتیم خانے کے لیے، تو صرف آپ کو اسی میں صرف کرنا ہے، دوسری چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔
ناظرین، بہت اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے۔ دیکھیے، جس چیز کے لیے وہ چیز معین کی گئی ہے اسی میں آپ صرف کر سکتے ہیں، کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، یہ احکام کے کچھ سوالات تھے جن کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم پروگرام کے اس حصے میں حاضر تھے۔ اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے غلام احمد ڈار صاحب نے کشمیر سے، آپ ہمارے ساتھ رہے، ہم اس آڈیو کو جو انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے اس کو مل کر سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے، شیطان کے مقاصد اور منصوبے کیا ہے؟
شیطان نے خود بارگاہ پروردگار میں اپنے منصوبے کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا، پروردگار میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، منحرف کروں گا۔ سب سے بڑا منصوبہ شیطان کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا کریں گے، لہٰذا بڑی بڑی امیدیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان نے کہا ہم انہیں بڑی بڑی امیدیں پیدا کر کے پھر انہیں ہم گمراہ کریں گے۔ اسی طریقے سے شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خرافات کی دعوت دے، خرافات میں انسان کو اس طرح سے مبتلا کر دے کہ وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ شیطان نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خلقت خدا میں تغیر اور تبدل کرے۔ یہ شیطانی منصوبے ہیں جن سے بچنا ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر بندہ خدا کی ذمہ داری ہے۔
جی ناظرین، آپ نے جانا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ ناظرین اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں ہم، یہ بھی بہت اہم ہے گھریلو مسائل کے حوالے سے۔ یہ ایک خاتون ہیں، نجمہ خاتون، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سسرال والوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک لڑکی جو ابھی نئی شادی ہو کے آئی ہے سسرال میں، تو اسے ایسے کون سے کام دینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے، یعنی اپنے سسرال والے کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے۔ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات کی ایکسپرٹ ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی بہت ہی عمدہ، یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، عرض کرتی چلوں کہ مومن کے قلب کو شاد کرنا خود ایک اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، اس کی سب سے اہم جو اس میں سب سے پہلا کام ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر میں جا کے کرنا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس گھر میں خود کو بہو نہ سمجھے بلکہ اس گھر کی بیٹی سمجھے۔ جب ایک لڑکی اپنے اندر اس طرح کے احساسات و جذبات کو ایجاد کر لے گی، اپنے اندر اپنے وجود میں لے آئے گی، تو یقیناً اس کی نگاہ جو ہے سسرال والوں کی نسبت ویسی ہو جائے گی، یعنی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، نند وغیرہ کو بہنوں کا، یا اسی طرح سے سسرال کے دوسرے افراد کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے گی، اور پھر ان کی باتیں اسے قبول کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اس کے احساسات اور جذبات کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ دوسری چیز جو طریقہ ہے دل جیتنے کا ایک بہو کا، وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام باقی رکھے، یعنی اگر گھر میں بزرگوں کا کسی بھی بہو نے احترام باقی رکھا، یقیناً وہ اس گھر کے بزرگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے اور ایک بہترین مقام جیسا کہ ایک بیٹی کو ملتا ہے ویسا بنا سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس گھر کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ جب ایک اپنائیت والی بات ہو جاتی ہے تو یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے وہاں سامنے والا بھی یقیناً اپنے دل میں ویسے ہی جذبات، ہمارے کردار، ہماری رفتار و گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اس گھر میں جس میں ہم بہو بن کر کے گئے ہیں اس گھر میں خیانت نہ کریں۔ خیانت کے یہاں معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس گھر کی کسی بھی بات کو دوسروں تک منتقل نہ کریں۔ معمولاً گھر میں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نگاہوں سے گھر جاتی ہے یا بہو کے لیے وہ جذبات وہ احساسات دل میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بہو اس گھر کی باتوں کو دوسروں کے محلے والوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، جب ہمارا گھر ہے تو دوسروں تک منتقل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بغیر خیانت کیے ہم اس گھر میں رہیں، اور اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً جو ہے اس گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک احترام باقی رہے گا، ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہماری مہمان نے یہاں پر، اور واقعاً ایک گھر کو اگر واقعاً ہم اپنا گھر سمجھ کر چلیں اور ان تمام اصول اور نکات کی رعایت کریں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، تو بہترین ہمارا گھر ہو سکتا ہے، اور واقعاً یہ گھر وہ ہوگا کہ جس گھر کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف محبت ہوگی۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا يا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.